چلیے سورت جن پہ چلتے ہیں، رکوع نمبر 11. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوہی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا اور نہ بیٹا، اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کیا کرتا تھا، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں. بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکی داروں اور سخت شولوں سے بھرپور پایا. اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی تاک میں پاتا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے. وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. اور یہ کہ بے شک ہم میں بعض تو نیک ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے اور نہ ظلم و ستم کا. وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ. ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اور اے نبی یہ کہہ دیجئے کہ اگر لوگ راہ راست پر رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے، تاکہ ہم اس میں ان کو آزما لیں، اور ہر شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے. یہ تھا رکوع نمبر 11. اس کا عنوان کیا ہے؟ قرآنن عجبا. بہت چھوٹا سا لفظ ہے، میرا حال ہے اردو میں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. قرآنن عجبا، عجیب ہے یہ قرآن، خوبصورت ہے، عجب خوبصورتی کو بھی کہتے ہیں. اس پوری صورت میں، یعنی اس صورت جن کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتا دوں، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی سے آئے اور لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ بڑے رنجیدہ تھے لیکن ہمت نہیں ہاری، تو آپ نے ایک جگہ جب ٹیک لگائی تو اوپر سے جنوں کا ایک گروہ گزرا، اور انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، گویا کہ جب لوگ نہیں سنتے آپ کی بات تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھیج دیتا ہے. پھر وہ جنوں نے جب آپ سے سنا پوری بات، تو پھر وہاں سے واپس آ کے جب اپنی قوم میں آئے تو یہ پوری بات جو ہے وہاں جو ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، وہ پورا پیغام اپنی قوم کو دیا. دعوت دی, یعنی ادھر سنا اور ادھر مبلغ بن گئے. انتظار نہیں کیا کہ ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے پھر ہم ڈگری لینے کے بعد کام کریں گے, فوراً ہی بات شروع کر دی. اور یہ پوری سورت جن جو ہے یہ اس جن کا کلام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کل او ہیا سے بات شروع, ہر چیز کل کل سے ہو رہی ہے. یعنی یہ جن کہانی سنا رہا ہے کہ جو کچھ اس نے وہاں دیکھا اور کیا کچھ دیکھا. بہت ساری باتیں ہیں جنات کے ناطے سے اور کچھ چیزوں کا تعلق عقیدے سے بھی ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا کیا باتیں اس نے کہیں. پہلے بات کہ اس نے قرآن کو عجب کہا, تعجب ہوا اس کو اس کو سن کے, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی جو قرآن کے عجائب پہ غور کرتا ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے. کتنا خوبصورت امتزاج ہے اور کتنے اچھے طریقے سے بات سمجھ آتی ہے. پھر کہا کہ ہم اس پر ایمان لائے, اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. رب کی شان اعلیٰ ہے اس چیز سے کہ بیوی یا بیٹا بنائے. ہمارے نادان لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہتے ہیں. اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ نادانی کی بات ہے جو لوگ اللہ کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں اور اس طرح کی چیزیں قرار دیں. پھر ہم نے سمجھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. انسانوں میں کچھ لوگ جنوں کی پناہ میں آتے تھے جس کی وجہ سے جن مغرور ہو گئے, تکبر میں آ گئے. انسانوں نے بھی یہ گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو رسول نہ بنا کے بھیجے گا. پھر جنوں نے اس چیز کو دیکھا کہ اب آسمانوں پہ پہرے لگ چکے ہیں. پہلے ہم باتیں سن لیا کرتے تھے, اب نہیں سن پاتے. ہمارے پیچھے لپکتا ہوا شعلہ آتا ہے اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ اچھائی یا برائی کا فیصلہ کیا گیا. اسے یہ پتا چلا کہ جنات غیب نہیں جانتے. بعض لوگ جنوں سے قسمتیں معلوم کراتے ہیں اور کتنی واضح آئے تھے, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ یا برائی کا, کیونکہ پہلے تو خبریں سن لیتے تھے نا, اچھی باتیں بری باتیں, وہاں عذاب آ جائے, وہاں سیلاب آ جائے, وہاں زلزلہ آ جائے, لیکن اب نہیں سن پاتے. تو کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پھر ایک اور چیز اس سے پتہ چلی کہ جنوں میں صالح لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. جیسے انسانوں میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں, اسی طرح جنوں میں بھی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ جس طرح دنیا جنت میں اچھے لوگ جائیں گے اور اسی طرح جنات میں سے اچھے جن جنت میں جائیں گے اور برے جنات جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. یہ بھی چیز اس سے آپ کو پتہ چلی. پھر اس سے یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جو لوگ اپنے رب ایمان لے آتے ہیں قیامت کے دن پھر ان کی حق تلفی نہ کی جائے گی. یعنی جنوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں اس رکوع سے ہمارے سامنے آئیں کہ نہ جنات غیب جانتے ہیں اور نہ بھی ان کو کسی کے نفع نقصان کے مالک ہیں. اور سب سے بڑا عمل جو ہمیں اس میں سمجھ آیا کہ جنوں نے قرآن سنا تو آگے اس کی دعوت دینی شروع ہو گئے. ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی یہی کرنا ہے اور اسلام کے اور قرآن کے پیغام کو ویسے ہی آگے پہنچانا ہے جیسے کہ ہم سنتے ہیں. چلیے آگے دیکھتے ہیں رکوع نمبر 12 کو. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں. کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا. البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچانا ہے, اور اب بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے. حتی اذا رأوا ما یوعدون, یہاں تک کہ جب اسے دیکھ لیں گے جس کو ان کو وعدہ دیا جاتا ہے بس ان قریب جان لیں گے کہ کس کا کمزور مددگار ہے اور کس کی جماعت کم ہے. قل ندری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا. عالم الغیب فلا یذخر علی غیبہ احدا. وہ غیب کو جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے, لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ ان کے اپنے رب کا پیغام ان کی طرف پہنچا دینے کا علم ہو جائے اور اللہ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے. یہ ترکو نمبر 12, اس کا عنوان کیا ہے؟ آپ ان سے کہہ دو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے 9 باتیں کہلوائی گئیں اس رکوع میں. نمبر 1, میں اپنے رب کو پکارتا ہوں, کسی کو شریک نہیں بناتا, کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں, مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا, اللہ کے دامن کے سوا کہیں پناہ نہیں, اللہ کے پیغام کو پہنچانے سے زیادہ میری اور کوئی حیثیت نہیں. جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانے گا اس کے لیے جہنم ہے ہمیشگی کے لیے, اور مجھے نہیں پتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور, یعنی قیامت. وہ عالم الغیب ہے, کسی کو اپنے غیب کی خبر نہیں دیتا اور رسول کے آگے پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ اس نے رب کا پیغام پہنچا دیا کہ نہیں. اصل میں جنوں کی بات کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کا جو اصل پیغام ہے اس کو پیش کیا گیا, کہ ان سارے معاملات میں رسول کی حیثیت بھی ہمیں سمجھ میں آئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بھی ہمیں احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. لیکن افسوس بھی اس بات پہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ اس کے باوجود آج بھی نبیوں کو اور خاص طور پہ پھر جنوں کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں مالک سمجھتے ہیں یا شریک سمجھتے ہیں. ہم نے ایسی تمام چیزوں کو اپنے ذہنوں سے انشاءاللہ تعالیٰ کھرچ کے نکالنا ہے. پھر دوسری بات ہے کہ اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچانا ہے. دیکھیے کہ انسانوں سے ہٹ کے جنوں تک بات گئی. ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حساب اجر کی بات ہوئی, تو آپ دیکھیے صرف انسانوں کی نیکیاں ہی نہیں آپ کے دامن میں جا رہی بلکہ جنوں کی نیکیاں بھی جا رہی ہیں, اور وہ کتنے زیادہ ہیں, اور کیا مقام نہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن. رشک نہیں آتا آپ کو, لیکن آپ دیکھیے کہ رشک آتا ہے, لیکن وہ مشکلات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایسی مشکلات سے گزرنے کے بعد پھر یہ تو چیزیں انسان کا حق بنتی ہیں. تو بہرحال یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے دین کے راستے میں اگر کبھی مشکل آتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ جب اس کا اجر دے گا تو وہ سب تکلیفیں دور ہو جائیں گی, وہ سب زخم بھر جاتے ہیں, اور اس راستے کی تکلیف کبھی تکلیف لگتی نہیں ہے. اپنے ایمان کا حساب کیا کریں, کبھی بھی دین کے راستے میں مشکل آتی ہے اور آتی ہے, جاگنا پڑتا ہے آپ کو, کھانے میں آپ کو دیر ہو سکتی ہے, آپ کو تھکن ہو سکتی ہے, آپ کو نیند آ سکتی ہے, آپ کو بھوک آ سکتی ہے. ان ساری کیفیات میں اس چیز کو دیکھا کریں کہ دل کی کیا حالت ہے. میرا خیال ہے کہ دل کا اطمینان ایک اتنی بڑی چیز ہے جو اس ساری چیزوں پہ حاوی ہو جاتا ہے. آپ تھکن کے باوجود ایک کام کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جو آپ کو ایک احساس ہوتا ہے نا کچھ پا لینے کا, وہ ساری تھکن کو دور کر دیتا ہے. آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے, آپ اس کتاب کی طرف آتے ہیں, اس کام کو شروع کرتے ہیں, آپ کو بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کوئی جس کو پڑھ کے زیادہ بھوک لگتی ہے. کچھ لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کہ جیسے ہماری جسم کی خوراک کھانا ہے نا, ہم سارا دن بھاگ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, بھاگ بھاگ کے بھاگ بھاگ کے. جو ہی آپ دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہیں تو آپ اونگنے لگتے ہیں, آپ نہیں برتن بھی نہیں اٹھتے ٹیبل سے, اب تھوڑا سو جاؤں. کیوں کہ کھانا مل گیا, اب سستانا چاہ رہا ہے, جسم چاہ رہا ہے میں اب اس کو ڈائجسٹ کروں. اسی طرح ہماری روح کی غذا اللہ کا کلام ہے. یہ الگ بات ہے کچھ ظالموں نے کچھ اور چیزوں کو روح کی غذا قرار دیا, لیکن اصل روح کی غذا یہ قرآن ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا تو ہماری روح کو سکون ملتا ہے, اطمینان, اور جب ایک چیز کو اطمینان ملتا ہے تو وہ سو جاتی ہے. تو لہٰذا قرآن پڑھتے وقت اب یہ نہیں کہ جان کے سوئیں کہ چونکہ اب غذا مل رہی ہے تو سونا ہے, وہ تمام اسباب اپنے سے ہٹانے ہیں کہ جو اس چیز کے اندر ہماری اس کام کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے. چلیے سورۃ مزمل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اے کپڑے میں لپٹنے والے, رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم. آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لو یا اس پر بڑھا دو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھا کرو. یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات ان قریب نازل کریں گے. بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. یقیناً تجھے دن میں بہت سارے کام رہتے ہیں. تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام مخلوق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. مشرق اور مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ اور اچھے طریقے کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہ. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ. اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی بھی مہلت نہ دے. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. یقیناً ہمارے پاس سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بھربھری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے. بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا, جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا. تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں لے لیا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. پس اگر تم کافر رہے تو کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر به. اس دن آسمان پھٹ جائے گا. اللہ کا یہ وعدہ ہو کر رہنے والا ہے. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. بے شک یہ نصیحت ہے, پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے. یہ ترکو نمبر 13. اس کا عنوان کیا ہے؟ او کپڑے لپیٹنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت کے ساتھ مخاطب کیا گیا مزمل کہہ کر. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خطاب کیوں کیا؟ کیونکہ آگے بات ہو رہی تھی کپڑوں کو اٹھا کے تہجد کے لیے اٹھنے کی. تو حکم کیا ہوا کہ رات کو نماز کے لیے کھڑا ہوا کرو, پوری رات نہیں, آدھی یا آدھی سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ. اس سے بھی ایک مسئلہ جو دلیل علماء کرام لیتے ہیں کہ پوری رات کا جاگنا ثابت نہیں ہے, کچھ رات یا شروع کی یا آخر کی, آدھی یا آدھی سے کم یا زیادہ. اور انسان کی وسعت اس سے زیادہ ہے بھی نہیں. اگر کوئی کہے کہ میں پورا رات جاگ جاؤں, یعنی رات تو جاگے ہی پھر فجر اور اس کے بعد اور پھر اس کے بعد, تو پھر وہ دن میں وہ کسی کام کو کرنے کے قابل نہیں رہے گا. پھر دوسری چیز اس سے کیا پتہ چلی کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. تیسری چیز معلوم ہوئی کہ رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے میں بہت معاون ہوتا ہے, اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے یہ وقت بہت قیمتی ہے. کیوں کہ دن میں بڑی مصروفیت کے کام ہوتے ہیں اور بہت سی مصروفیات ہیں. پھر اس سے ایک اور چیز پتہ چلی کہ راتوں کا قیام انسان کے زبان سے ٹھیک ٹھیک بات نکالتا ہے. ان ناشیت اللیلی یا اشد وطن نمبر ایک, اور دوسرا اقوى مقیلا. یعنی رات کو کیوں اٹھے, اس کی وجہ سے دو فائدے ہوں گے. نمبر ایک, نفس کشی کی عادت ہوگی. جب آپ رات جاگ لیتے ہیں اللہ کے لیے, تو آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ زندگی میں کوئی اور بھی ضرورت پڑی تو میں اللہ کے کہنے پہ وہ کام کر سکتا ہوں. اور دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ اس سے پھر دن میں اگلے دن میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. کیونکہ رات کا وقت جو ہوتا ہے نا, وہ بڑی تنہائی کا ہوتا ہے. لیکن رات کو اٹھ کے کرنا کیا ہے؟ نمبر ایک, رب کے نام کا ذکر, سب سے کٹ کے اس کا ہو جانا, انفرادی عبادت کی طرف اشارہ ہے, اس کو اپنا وکیل بنا لو, اور لوگوں کی باتوں پہ صبر کرو. और अच्छे तरीके से इनसे अलग हो जाओ और इनसे झुटलाने वालों से का काम अल्लाह के जिम्मे छोड़ दो। हकीकत ये कि तबलीग का काम जो है ये बड़ी जान जोखों का काम है, और ख़ास तौर पे जब इंसान गैर मुवाफिक हालात में करे, जबकि नबी सल्लम मक्का में थे, चारों तरफ मुखालफतें थीं, ताने भी मिलते होंगे, इल्ज़ामात भी लगते होंगे, आपको दीवाना मजनू काहिन भी कहा जाता था, तो कहा कि लोगों से कुछ ना कहो, हाँ रातों को आके मुझे शिकायत लगा दो। और जब बंदा रब का काम करे और रब को रात को आके पूरे दिन की रिपोर्ट ना दे, तो अगले दिन के काम करने के लिए तैयार नहीं होता। लिहाजा हम में से, मुझ समेत हम में से जिसको भी दीन के काम का शौक है, उसको रमज़ान हो या गैर रमज़ान, तहज्जुद की आदत डालनी है। दो नफिल, थोड़े से मुख्तसर, दिल की हजूरी के साथ पढ़े हुए सिर्फ दो नफिल, चंद आयतें इंसान के सीने को खोल देती हैं और वो गाफिलों में शुमार नहीं होता। वरना अगर ये चीज़ नहीं होगी तो अगले दिन आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बात के अंदर वो असर नहीं पैदा हो रहा जो होना था। फिर इसके बाद इसी रुकू में हमें क़यामत की सख्तियों से डराया गया। क्या चीज़ें मालूम हुई क़यामत के दिन के बारे में? कि उस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, इसकी सख्ती से आसमान फट जाएगा, अल्लाह का वादा तो पूरा होना है। यदि तुम नहीं मानते तो ना मानो, लेकिन इन बातों को जहन में रखो। फिर पहाड़ों का हाल क्या होगा? थुनकी हुई रुई की तरह, रेत के जर्रों की तरह। कुछ लोग जो अल्लाह की बातों को नहीं मानते, उनके लिए भारी बेड़ियां और भड़कती हुई आग, और हलक में फंस फंस जाने वाला खाना और दर्दनाक अजाब। और इसका तजुर्बा आप कर सकते हैं, इफ्तारी के वक्त में कुछ सख्त सा बना हुआ पकौड़ा खा लें, एक खा लें फिर दूसरा खाएं, पानी ना पिए, देखें आपका हलक कैसे छिलता है, और वहां क्या हाल होगा कि गले में अटक अटक के जाने वाला खाना होगा। हमारे लिए अमल की बातें इसमें क्या हैं कि दावत की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जाती तरबियत का अमल करना है, अपने आप को सही करना है। जब तक हम ठीक नहीं होंगे, हम लोगों से ठीक बात कर नहीं सकते। तहज्जुद पढ़ने को अपनी आदत बनाना है, और तहज्जुद में कुरान को ठहर ठहर के पढ़ना है, रब के नाम का जिक्र यानी जिक्र अस्कार भी कर सकते हैं रातों को, और सबसे कट के उसका होना है। बाज़ दफ़ा हम इज्तमाई तौर पे मिलते हैं कि ऐसी इबादत करें या जैसे कोशिशें की जाती हैं, उस इज्तमाईत में भी इनफरादियत बरकरार रहनी चाहिए। यानी इस जुमले को गौर से समझें कि मिल के इबादत करने के लिए जागे तो सही, लेकिन इबादत फिर भी इनफरादी होनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त बड़े कीमती होते हैं अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करने के। और फिर अल्लाह ताला को अपना कारसाज समझना है कि वो इन चीज़ों में हमारी मदद करेगा। कुछ और बातें हैं इसी तहज्जुद के नाते से अगले रुकू को देखते हैं। إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ آپکا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب دو تہائی رات کے اور آدھی رات کے اور ایک تہائی رات کے تہجد پڑھتی ہے۔ یعنی اب دیکھیں آپ کے دور میں کتنے لوگ پڑھتے تھے اور آج کتنے ہوں گے رمضان کے علاوہ۔ اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کو ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے۔ لہذا فقرأوا ما تيسر من القرآن، پس تم جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو اتنا ہی پڑھو، کیوں وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے جو زمین میں چل پھر کر اللہ کا فضل یعنی روزی کی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ فقرأوا ما تيسر من، بس اتنا ہی قرآن پڑھو جتنا تمہارے لیے آسان ہو، اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ہے رکوع نمبر چار، اس کا عنوان کیا ہے؟ اتنا پڑھو جو آسان ہو۔ فقرأوا ما تيسر، مشکل میں مت پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو دیکھا कि उन्होंने अपने बालों की चोटी को छत के साथ बांधा हुआ है रस्सी के साथ। तो आपने पूछा कि ऐसा क्यों, तो कहने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कुरान पढ़ती हूँ खड़े होके, तो नींद के गलबे से ऊँग आने लगती है, तो जब ऊँगती हूँ तो बालों की चोटी खिंचेगी तो आँख खुल जाएगी। तो आपने मना कर दिया इस अमल से कि उतनी देर पढ़ो जितनी देर तुम इसको सीख सको समझ सको। कितना बड़ा सबक है। आज अगर ख़त्म ख़त्म पे ख़त्म करने के शौक़ में इंसान इतना ज़्यादा करने लग जाए कि उसको पता ही ना चले मेरे मुँह से लफ्ज़ क्या निकल रहे हैं, तो ये भी सही अदब नहीं है। तो लिहाजा इस रुकू में दो तीन बातें जो हुई, उसमें सबसे पहली बात क्या है कि अल्लाह ताला जानता है। पहली बात यह है कि तुम रातों को खड़े होते हो, कभी एक कभी पूरी रात आधी रात कभी देर तहाई कभी एक तहाई, इससे क्या पता चला? अमल करना आसान हो जाता है। जब सब सो रहे हों और आपको भी एकदम आए, लो मैं क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं जानता हूं, तुम मेरे लिए ये काम करके देखो, फिर देखो तुम्हें कितना फ़ायदा होगा। फिर दूसरी बात ये पता चली कि नबी सल्लम के साथ साथ सहाबा कराम की भी अक्सरियत जो थी वो तहज्जुद का अहतमाम किया करती थी। फिर इससे एक और चीज़ पता चली कि जब इज्तमाही तौर पर ऐसी इबादत की जाए तो तिलावत मुख्तसर होनी चाहिए। क्यों? कि कुछ लोग बीमार हो सकते हैं जो खड़े नहीं हो सकते, कुछ सारे दिन के काम से थके हुए और अगले दिन उनको फिर दोबारा काम पे जाना है, इसलिए ना करें। और फिर कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने, चाहे वो कलम से हो चाहे वो तलवार से हो, उसके कामों में लगे रहेंगे तो उनको तहज्जुद पढ़नी इतनी लंबी मुश्किल होगी। तो लिहाजा तहज्जुद तो लंबी ना करो लेकिन अकीमुस्सला, नमाजें पक्की रखो। ये नहीं कि तहज्जुद पढ़ो और नमाजें छोड़ दो। एक शख्स नबी सल्लम ने उसकी माँ से पूछा कि तेरा बेटा आज फजर में नहीं आया, तो कहने लगी अल्लाह के नबी सल्लम वो सारी रात नमाज पढ़ता रहा, तहज्जुद की तरफ इशारा था कि फजर के करीब उसकी आँख लग गई। तो आपने फरमाया ना उसको तहज्जुद का सवाब हुआ और ना उसको फजर का। तो लिहाजा अपना मामूल ऐसा बनाना है कि फराइज के अंदर कभी भी कमी ना हो, बल्कि फिर नमाज के साथ ज़कात का और अल्लाह को कर्ज देने का हुक्म हुआ। फिर अल्लाह ताला ने अपनी एक मेहरबानी का जिक्र किया, वो क्या थी कि जितना कुरान पढ़ सकते हो आसानी से बस उतना पढ़ो। इससे भी ये देखिए कि इंसान का एक मेंटल जो लेवल होता है वो एक ख़ास वक्त के बाद फिर काम करना छोड़ देता है। ये जो पढ़ाने के बीच में बाज़ दफ़ा वक्त बहुत तंग भी होता है, लेकिन ब्रेक्स क्यों मैं देती हूँ कि अगर ना दी तो फिर इनका जहन नहीं चलेगा। तो लिहाजा अल्लाह ताला से इसी दुआ के साथ कि हम जो भी बात पढ़ें जितनी भी पढ़ें उसको हमारे अंदर जज्ब करवा दे और हम तहज्जुद के आदिब हो जाएं। इस रुकू में अमल की यही बातें हैं सारी। और दूसरे लोगों का लिहाज करना है, अकेले में नमाज पढ़ें तो लंबी और दूसरों के साथ जो उनको जमात करवाएं तो छोटी। सूरत मुद्दसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दसर, ए कपड़ा ओढ़ने वाले, कुम फअंजर, खड़े हो जाओ और आगाह कर लो, यानी बहुत सो चुके अब उठो तबलीग का काम करो। व रब्बक फकब्बिर, और अपने रब ही की बड़ाइयां बयान करो, और अपने कपड़ों को पाक रखा करो, नापाकी को छोड़ दो और एहसान करके ज्यादा लेने की ख्वाहिश न करो, और अपने रब की राह में सब्र करो, बस जबकि सूर में फूक मार दी जाएगी तो वो दिन बड़ा सख्त होगा जो काफिरों पर आसान न होगा। मुझे और इसे छोड़ दो जिसे मैंने अकेला पैदा किया है और इसे बहुत सारा माल दे रखा है और हाजिर बाश बेटे भी, और मैंने इसे बहुत कुशादगी दे रखी है, फिर भी इसकी चाहत है कि मैं इसे और ज्यादा दूं। नहीं नहीं, वो हमारी आयतों का मुखालिफ है, अन करीब मैं उसे एक सख्त चढ़ाई चढ़ाऊंगा। इसने गौर करके तजवीज की, इसे हलाकत हो कैसी तजवीज सूझी, फिर वो गारत हो गारत हो कि किस तरह अंदाजा किया। इसने फिर देखा फिर तेवरी चढ़ाई, फिर पीछे हट गया और गरूर किया और कहने लगा ये तो सिर्फ जादू है जो नकल किया जाता है सिवाय इंसानी कलाम के कुछ भी नहीं। मैं अन करीब इसे दोजख में डालूंगा और तुझे क्या खबर कि दोजख क्या चीज है। لا تبقی ولا تذر، نہ باقی چھوڑتی ہے نہ باقی رکھتی ہے، لواحۃ للبشر، کھال کو جھلسا دیتی ہے، علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ کہیں گے کہ اس بیان سے اللہ کی کیا مراد ہو سکتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو ساری ہی بنی آدم کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ رکوع نمبر 15 ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ اٹھو اور خبردار کرو۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بچہ دیر تک سوتا رہے تو ماں کہتی ہے اب اٹھ جاؤ کام پہ جاؤ، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اوڑھ کے لیٹنے والے کہہ کر خطاب کیا گیا، 6 باتوں کا حکم دیا، کیا؟ نمبر 1، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کرو، کپڑے پاک رکھو، گندگی سے دور ہو جاؤ، زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان مت کرو، اور رب کی خاطر صبر کرو۔ یعنی یہ 6 کام کریں گے جو بھی اللہ کے دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو اٹھائیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی آیتیں ہیں یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے، متکبر سردار تھا، دولت کے نشے میں چور تھا، جب اس کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جاتا تو یہ کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات ہمارے سامنے کر دی، کیا کہ اس کو مال ملا تھا، بیٹے تھے، لالچ یہ تھا کہ اور بھی مل جائیں، لیکن اتنی نعمتوں کے پانے کے باوجود اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا تھا، ایسے شخص کو عنقریب بڑی مشکل پہ اللہ تعالیٰ مشکل میں مبتلا کریں گے۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی، یعنی بہت کو کہا نا کہ مسلمان ہو جاؤ اور اللہ کی طرف آؤ تو بڑے ایکشن سے سوچنے لگا، اچھا دیکھتے ہیں، نہیں مجھے تو اس میں کوئی خاص بات نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایکشن کو رکھ دیا سامنے کہ دیکھو تکبر کا مارا ہوا شخص، اس پر اللہ کی لان یعنی مار پڑے، کیسے پیشانی سکیڑی، کیسے منہ بنایا، پھر تکبر میں پڑ گیا، پھر کہا نہیں یہ جادو ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے شخص کو بس چھوڑ دو، میں خود اس سے نبٹ لوں گا۔ اور پھر اس کے بعد سور پھونکنے کی بات ہوئی کہ وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا اور آخر میں جہنم میں جانے والے کون ہوں گے، کیا ہوگا ان کے ساتھ، نہ جہنم ان کو زندہ چھوڑے گی نہ مارے گی۔ کبھی دنیا میں کسی ایسے شخص کو دیکھا جس کو دیکھ کے آپ کو یہ احساس ہو کہ نہ بیچارہ جیتوں میں ہے نہ مردوں میں، ایڑیاں رگڑتے ہوئے، بیماریوں والے، کھانا نہیں، پینا نہیں، اور بالکل گوشت کے لوتھڑے پڑے ہوئے، کئی کئی سال تک لوگ بستر پہ رہتے ہیں، ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ عبرت ہیں۔ قیامت کے دن یعنی جہنم کے اندر بھی لوگ ایسی ہی کیفیت میں ہوں گے کہ نہ جئیں گے نہ مریں گے، ایک دن جئیں گے تو ایک دن مریں گے، کیفیت بڑی سخت ہے۔ پھر ان کی کھال جھلس دینے والی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ 19 فرشتے جہنم پر مقرر ہیں اور یہ تعداد مشرکوں کے لیے فتنہ بن گئی۔ جب یہ آیتیں اتری تو ابو جہل کہنے لگا، اچھا 19 ہے وہاں، کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو کہ تم میں سے ہر ایک 10 آدمیوں کا گروہ ایک فرشتے کے لیے کافی ہو جائے گا، باقیوں کو کہنے لگا کہ تم 2 کو پکڑ لینا، 17 کو میں خود سنبھال لوں گا۔ یعنی اپنی بہادری پہ اتنا اس کو مان تھا، کہنے لگا 19 میں سے 2 کو تم سارے کافر جو مل کے نبٹنا، اور 17 جو ہیں ان کے مقابلے کے لیے تو میں کافی ہوں۔ ذرا سوچیے کیا بات ہے، تکبر کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ یہ ایک فتنہ بن گئی ان لوگوں کے لیے، بات اصل میں یہ بات کیا تھی کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف آئیں اور اس جہنم سے ڈر جائیں۔ ہمارے لیے عمل کی باتیں کیا ہیں اس میں؟ نمبر 1، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ نمبر 1، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان، اپنی بڑائی نہیں رب کی بڑائی، خود بڑے نہیں بننا، رب کو بڑا بنانا ہے۔ دوسری بات، کپڑے پاک رکھنے ہیں، دائی دین کے کردار کے اندر جب تک ظاہری طور پہ نفاست نہیں ہوتی, صاف ستھرا پن نہیں ہوتا, تو لوگ بھی اس کی بات نہیں سنتے. آپ دیکھیں کہ درس دین کی بات کریں اور آپ کے کپڑوں سے خود بو آ رہی ہو, آپ کے کپڑے اتنے الٹے پلٹے اور پھٹے پرانے ہوں, تو لوگ کیسے آپ کی بات کے اوپر توجہ رکھیں گے. تیسری چیز جو پتہ چلی, گندگی سے دور رہنا ہے, اندر کی گندگی, کینے, بغض, حسد, رقابتیں, مقابلے بازی, دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا, ان کو حقیر سمجھنا, ان تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. پھر زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہیں کرنا, یعنی کسی کو دے دیں اور پھر اس پہ سے زیادہ لینا چاہیں, اور رب کی خاطر صبر کرنا. یہ جو آیت ہے نا, اس کو ہائی لائٹ کر لیں کہ ولا تمنن تستکثر, کسی کو زیادہ دینے کی نیت سے نہ دو, یعنی کہ کل زیادہ لیں گے. کیسے عموماً اس پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے, یہ آیت نمبر 6 تھی. ولا تمنن تستکثر, کہ زیادہ کل مل جائے اس لیے نہ دوں. آج کے دور میں تحفے تحائف دینے کا بھی یہی معیار ہوتا ہے کہ آج کسی کو کچھ دیں گے تو کل زیادہ ملے گا, تو یہ نیت جو ہے یہ انسان کو فائدے کی بجائے نقصان دے سکتی ہے. آگے چلتے ہیں رکوع نمبر